السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها وإذا استديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها والفضل مع ذلك للبادئ. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 62 سرنامہ کلام قرار دیا ہے, جس میں حضرت کا ارشاد ہے اذا حییت بتحیت فحی باحسن منہا. جب کوئی شخص تجھ پر سلام کرتا ہے تو اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر اس کے سلام کا جواب دے. وَإِذِ اسْتَدَيْتَ إِلَيْكَ يَدٌ فَكَافِئْهَا بِمَا يُرْضِي عَلَيْهَا. اور جب کوئی شخص تیری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے دوستی کا, برادری کا, اخوت کا, فَكَافِئْهَا بِمَا يُرْضِي عَلَيْهَا, تو بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھا اس طرح سے کہ اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر تو اس کی طرف رخ کر. والفضل مع ذلک للبعض, لیکن اس کے باوجود کہ تو نے اپنے برادر مسلمان کے اور بھائی کے سوال کا, سلام کا اس سے بہتر جواب دیا ہے, اور جو ہاتھ اس نے تیری طرف بڑھایا ہے اس سے بہتر تو نے اس کو جواب دیا ہے, لیکن پھر بھی فضیلت اور برتری اسی کی ہے جس نے آغاز کیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ میں در حقیقت تفسیر ہے قرآن کریم کی, تفسیر علمی بھی ہے اور تفسیر عملی بھی ہے. قرآن کریم خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی ہدایت کا منشور ہے. روزمرہ زندگی کے لیے, اعمال کے لیے قرآن کے اندر دستورات ہیں, اقوال ہیں, فرامین ہیں, تاکہ ایک مومن اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق بسر کرے. ان اصولوں کا نام قرآن نے حکمت رکھا ہے, اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان حکمتوں کو اپنے خطبات میں, اپنے مکتوبات میں اور اپنے جملات میں فصیح و بلیغ انداز سے بیان کیا ہے دنیا کے سامنے, تاکہ ایک مومن اپنی زندگی حکمت کے ان اصولوں کے مطابق بسر کرے. حکمت الہی جس کی ترجمانی حکمت علی میں موجود ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا مقصد بعثت و مقصد نبوت و رسالت, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا مقرر کیا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ وہ ذات ہے جس نے انہی امیین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں جن کا کام لوگوں کو تلاوت آیات قرآن کرنا ہے, لوگوں کے سامنے تزکیہ اور تطہیر ہے, اور تعلیم کتاب و حکمت ہے تاکہ اشکارا گمراہی سے باہر آ جائیں. اس گمراہی سے نکلنے کے لیے انسان کو جس تعلیم کی ضرورت ہے اس کا نام حکمت ہے, حکمت الہی. یہ ذہن میں رہے کہ اردو زبان میں اور اردو سے جو وابستہ و منحقہ زبانیں ہیں جیسے پنجابی ہے یا دیگر زبانیں, ان میں حکمت ایک طریقہ علاج کا نام ہے. قدیمی طریقہ علاج, یونانی طریقہ علاج, پنساری طریقہ علاج, بوٹیوں کے ذریعے اور پھکیوں کے ذریعے طریقہ علاج کا نام حکمت ہے. کوئی حرج نہیں ہے ایک قوم یا کسی زبان کے اندر کسی عمل کا نام رکھ دیا جائے, نام رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں حکمت کا لفظ اس معنی کے لیے استعمال نہیں ہوا یونانی طریقہ علاج کے لیے اور پنساری طریقہ علاج کے لیے, حکمت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. حکمت کا ایک اصطلاح علماء کے اندر رائج ہے اور وہ علم فلسفہ کو بھی حکمت کہتے ہیں. وہ علم فلسفہ, پنساری طریقہ تو پاکستان میں رائج ہے لیکن فلسفہ رائج نہیں ہے. فلسفے کے اوپر فتوے ہیں کہ فلسفہ جائز نہیں ہے. اس لیے یونان سے پنساری طریقہ علاج آ گیا ہے لیکن یونان کا فلسفہ جائز نہیں ہے. پھکیاں جائز ہیں لیکن حکمت جائز نہیں. فلسفہ کو بھی حکمت کا نام دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں یہ بھی مراد نہیں ہے, حکمت سے فلسفہ نہیں ہے مراد. اگرچہ فلسفے کو حکمت کہنے میں کوئی مضائقہ کوئی حرج نہیں ہے, علماء و اہل تحقیق اہل علم کہتے ہیں. قرآن کریم میں حکمت سے مراد, کئی دفعہ قرآن میں حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے جس کو حکمت عطا کی ہے اسے ساری خیر اور عظیم خیر عطا کی ہے. یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے, لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. ہم نے, اللہ نے احسان کیا ہے مومنین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں جن کا کام لوگوں کو تلاوت آیات خدا کرنا, تزکیہ و تطہیر کرنا, اور یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی تعلیم دینا ہے. حکمت سے مراد انسان کی زندگی کے لیے مضبوط مستحکم اور محکم اصول ہیں, وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے خدا حکیم نے بنائے ہیں, قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں, وہ رسول حکیم نے جن کو تبلیغ کیا ہے. اور رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ نے حکمت کی تعلیم دینی ہے, حکمت کے ذریعے تعلیم دینی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے رسول, آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, سبیل خدا کی طرف و راہ خدا کی جانب حکمت کے ذریعے سے بلائیں, وہ موعظۂ حسنہ کے ذریعے سے اور جدال احسن کے ذریعے سے. یہ ذریعے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے. اس کے علاوہ جو طریقے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے, جھانسا دے کر, ورغلا کر, اور لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر, لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر, لوگوں کو لالچ دے کر, یہ الہی طریقے نہیں ہیں. یہ سیاسی طریقے ہیں, حکومتی طریقے ہیں, سرکاری طریقے ہیں, حزبی طریقے ہیں, گروہی طریقے ہیں, پارٹی سسٹم ہیں. اللہ کی طرف بلانے کے لیے وہی طریقے ضروری ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو بلانا ہے حکمت کے ذریعے سے بلانا ہے. حکمت روش بھی ہے, وہ حکمت اصولوں کا نام ہے. خلاصہ اگر کروں میں قرآن کریم کی زبان میں حکمت انسان کی زندگی کے لیے اصول قوانین ضابطے قاعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، رسول اعظام نے تبلیغ کیے ہیں، وہ آئمہ اطہار نے انہیں تبیین کیا ہے، تفسیر کیا ہے انہیں، اور آج کتابی شکل میں قرآن کی صورت میں، نہج البلاغہ کی صورت میں، روایات و احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ زندگیاں جو ان اصولوں پر گزر رہی ہوں ان کو حکیمانہ زندگیاں کہتے ہیں، یہ حکمت کے اوپر زندگیاں گزر رہی ہیں۔ وہ قومیں جن کے پاس الہی قوانین ہیں اور الہی اصول حکمت کے اوپر جا رہی ہیں، وہ مملکتیں جو اللہ کے قوانین کے تحت چلیں وہ مملکت حکمت کے تحت چل رہی ہے۔ حکمت کے مقابلے میں قرآن کریم نے ایک متبادل روش اور طریقہ بھی ذکر کیا ہے جس کا نام حماقت ہے، بیوقوفی، احمقانہ زندگیاں، حماقت آمیز زندگیاں، جہاں پر اصول زندگی تو ہیں لیکن بیوقوفی کے اصول ہیں، احمقانہ اصول ہیں، حماقت کے تحت انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ حکمت و حماقت دو الگ الگ طرز زندگی ہیں، حکیمانہ زندگی الہی اصولوں کے مطابق و احمقانہ زندگی الہی اصولوں سے ہٹ کر، ممکن ہے وہ آبائی اصول ہوں، ممکن ہے وہ حزبی اصول ہوں، ممکن ہے وہ گروہی اصول ہوں، ممکن ہے وہ علاقائی اصول ہوں، ممکن ہے وہ خود ساختہ اصول ہوں، ممکن ہے وہ تقلیدی اصول ہوں، ممکن ہے وہ مفاد پرستانہ اصول ہوں، ہر وہ چیز جو الہی طریقے سے ہٹ کر ہے وہ حماقت ہے، قرآن کی نگاہ میں صفاحت ہے، بیوقوفی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، جو بھی راہ ابراہیم، طریقہ ابراہیم، روش ابراہیم سے ہٹ کر زندگی بسر کرے گا وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ صفی ہے۔ نہج البلاغہ میں حکمت ذکر کی گئی ہے کہ لوگ ان حکیمانہ اصولوں کے تحت زندگی بسر کریں، اور ساتھ ہی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو و تمام انسانوں کو خبردار کیا ہے، متوجہ کیا ہے کہ خبردار، احمقانہ زندگی بسر نہ کرنا، بے وقوفی کی زندگی بسر نہ کرنا، حماقت کے تحت زندگی نہ گزارنا۔ ایاکم و مصادقت الاحمق، خبردار، اپنے فرزند کو بھی وصیت کی جناب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا بنیا، اے میرے پیارے فرزند، اے میرے عزیز فرزند، میرے دل بند، ہرگز زندگی میں احمق اور بیوقوف کو اپنا ساتھی نہ بنانا، احمق کے ساتھ نہ چلنا، حماقت کی طرف رغبت نہ دکھانا، احمق کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرنا، لین دین نہیں کرنا، رشتہ داری نہیں رکھنا، دوستی نہیں کرنا، سفر بھی نہیں کرنا، بے وقوف کے ساتھ مشورہ بھی نہیں کرنا۔ بے وقوفی سے اجتناب کرو، حماقت سے اجتناب کرو۔ عزیزان، اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، قرآن کریم و نہج البلاغہ دو راستے ہمیں متعارف کروا رہے ہیں۔ ایک حکمت الہی کا زندگی ہے جو حکمت کے اوپر، اور دوسری حماقت کی زندگی ہے۔ حماقت کی زندگی کا نتیجہ، حماقت کی روش کا نتیجہ، حماقت کے طرز حیات کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ مملکت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اور جو صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے، اگر جو پوری دنیا میں و خصوصاً اسلامی دنیا کے اندر یہی حالت ہے، لیکن بالخصوص پاکستان میں حماقت کی سیاست، حماقت کا سماج، حماقت کی معاشرت، حماقت کی معیشت، حماقت کی دینداری، مذہب بھی اختیار کرتے ہیں احمقانہ اور حماقت کے تحت، اور احمقانہ اصولوں کے مطابق، جس کا نتیجہ آج یہ مملکت آپ کے پاس ہے، جس کی ہر گلی میں آگ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، کرپشن ہے، قتل و غارت ہے، فرقہ واریت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، آلودہ ترین میدان سیاست کا میدان، معیشت کا میدان، معاشرت کا میدان، تعلیم کا میدان، وہ حتیٰ مذہبی دنیا جسے بہت پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تھا، وہ سیاست سے بھی زیادہ آلودہ نظر آتی ہے، معاشرت و معیشت سے بھی زیادہ آلودہ نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مذہب جیسی پاک چیز کو بھی احمق و بیوقوف لوگ حماقت کے تحت اختیار کریں، وہ وسیلہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی کے اندر فتنہ و فساد بھی آ جاتا ہے. ہر روز پاکستانی منتظر ہے کسی احمقانہ عمل کا، کسی احمقانہ خبر کا، کسی احمقانہ ایشو کا، کہ آج ملک کے اندر کسی شہر میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، سرحد میں، لاہور میں، پنجاب میں، کسی اور خطے میں، بلوچستان میں، کون سا احمقانہ قدم کون اٹھاتا ہے. ممکن ہے یہ قدم حکمران اٹھائیں، ممکن ہے سیاستدان اٹھائیں، ممکن ہے یہ مذہبی لوگ اٹھائیں، ممکن ہے یہ سیاسی جماعتیں اٹھائیں، وہ ممکن ہے دہشت گرد اٹھائیں. ایک احمقانہ قدم ملک کے اندر دہشت گردی جیسا خبیث پودا لگانا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، جو ضیاء الحق نے شروع کیا. دوسرا احمقانہ قدم اس شجرہ خبیصہ کو مذہبی رنگ دینا ہے. اور تیسرا احمقانہ قدم اس کو اپنے ملک کے اندر متعارف کروانا و پروان چڑھانا اور اس کی سرپرستی کرنا ہے. اور چوتھا احمقانہ قدم ان دہشت گردوں کی مدد کرنا، سپورٹ کرنا ہے. پانچواں احمقانہ قدم میڈیا میں ان کو اہمیت دینا، اچھالنا اور ان کو قوم کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہے. اور چھٹا احمقانہ قدم ان کے خلاف پھر نام نہاد جنگ، دہشت گردی کے خلاف جو دہشت گردی کی ترویج میں زیادہ مؤثر ہے. اور ساتواں اور آخری احمقانہ قدم، اگر کوئی دہشت گرد مارا جائے تو ان کے سرغنوں کو شہید کہنا ہے. یہ حماقت کی بڑی کھلی مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر منظر سے حماقت ٹپک رہی ہے. احمقانہ ہے اور حماقت، حماقت کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. میڈیا مکمل طور پر مقابلہ ہے، حماقت کا مقابلہ ہے ٹی وی چینلز کے اندر، کہ سب سے بڑی حماقت کون سا چینل کرتا ہے، اور جو سب سے بڑی حماقت کرے اس کو بڑے سراہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم نے کیا ہے یہ کام. اور اسی طرح فرقوں کے اندر، اور اسی طرح ممبروں کے اندر، اور اسی طرح مساجد کے اندر، اور اسی طرح مذہبی مراسم و رسومات کے اندر گویا حماقت کا ایک مقابلہ شروع ہے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. یہ احمقانہ زندگی کا نتیجہ ہے. 60 سال حماقت کی سیاست، حماقت کا زندگی کا یہ نتیجہ ہے جو آج ہم اور ہماری نسلیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں یہ فصل، اور آئندہ کے ایام جو اس سے بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں حکمت کا راستہ ہے، الہی راستہ، خدائی راستہ، ربانی راستہ، ربوبی راستہ، انبیاء کا راستہ، ائمہ کا راستہ، معصومین کا راستہ، اولیاء کا راستہ، نجات کا راستہ، پاکیزگی کا راستہ. یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن کریم الہی دستاویز ہے جس کے اندر حکمت کی زندگی کے اصول موجود ہیں. نہج البلاغہ جیسا عظیم ذخیرہ جو اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہو، گھر گھر میں موجود ہے، لیکن بحیثیت قوم ہی اگر ہم دیکھیں، ہم نے حماقت کو اپنا لیا اور حکمت کو چھوڑ دیا ہے. اس حد تک حکمت سے دور ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ حکمت کے اصول ہیں کیا. معمول کی زندگی، روزمرہ کی زندگی، میں نے ملکی و مملکت کی مثالیں دی ہیں، گھروں کے اندر بھی حماقت و حکمت دونوں کے نمونے موجود ہیں. گھروں کے اندر جھگڑے، ساس بہو کا جھگڑا، آپس میں پڑوسیوں کا جھگڑا، مسلمانوں کا جھگڑا، کوئی بھی آپ شعبہ زندگی انسان کا تلاش کر لیں، فتنہ و فساد و الجھن سے بھرا ہوا ہے. کیوں؟ چونکہ حماقت کی زندگی ہے، حماقت کے اصول ہیں، آبائی اصول، قبیلائی اصول، قومی اصول، علاقائی اصول، جن کے سختی سے پابند اور وفادار ہیں. اور اس کے مقابلے میں الہی اصول، حکمت کے اصول اور نہج البلاغہ کے اصول متروک و مجہول و محجور جن کی طرف ہماری توجہ و دھیان بھی نہیں ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر سیاست سے لے کر آپ کی معمولی زندگی تک، روزمرہ زندگی تک، ہر قدم و ہر لحظے کے لیے اصول زندگی بیان فرمائی ہے۔ اور حسرت یہ تھی امیر المومنین کو کہ اے کاش کوئی ان اصولوں کو سمجھنے والا، ان اصولوں کو لینے والا، ان اصولوں کے اوپر چلنے والا مجھے مل جائے۔ ان میں سے ایک حکمت، چونکہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ اصول تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا جن کا عنوان ہے حکمت علی و حکمت امیر المومنین، گزشتہ مومنین کی خدمت میں سالوں میں ایام میں بیان ہوتے آئے ہیں۔ حکمت نمبر 162 آج کی اس مجلس عظامی آپ کی خدمت میں سعادت نصیب ہوئی ہے، آپ مومنین کی خدمت میں اس حکمت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ عزیزان، یہ روزمرہ زندگی کی حکمت کا ضابطہ ہے کہ آپ اس طرح سے زندگی بسر کریں، حکمت کے تحت نہ حماقت کے تحت۔ حکمت کی زندگی، علوی حکمت و الہی حکمت کی زندگی، اس کی ایک ضابطہ یہ ہے اذا حییت بتحیت، جب تجھے سلام کیا جائے، کہ البتہ یہ آیت قرآن ہے کہ جب تمہارے اوپر سلام کیا جائے فحیو باحسن منہا، کہ جب تمہارے اوپر کوئی سلام کرے اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دو۔ اگر کوئی آپ کو آ کر سلام کہتا ہے السلام علیکم، آپ اس کو جواب دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، کم از کم یہ ہے کہ اسی جیسا اس کو جواب دو۔ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے السلام علیکم، آپ اسی جیسا جواب دیں، وہ جواب یہ وعلیکم السلام۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس سے احسن جواب دیں، اس سے بہتر جواب دیں اس کو، آپ اس کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ اس سے بہتر اس کو جواب دیں۔ فحیب احسن منہا، اس سے بڑھ کر اس کو جواب دو۔ اور اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، دوستی کا ہاتھ، محبت کا ہاتھ، ہمدردی کا ہاتھ، بھائی چارے کا ہاتھ، کوئی شخص کسی بھی طرف سے آئے لیکن آپ کی طرف دست دوستی دراز کر رہا ہے، آپ کی طرف دست اخوت، دست برادری بڑھا رہا ہے، اس کے ہاتھ کو تھامو اور تم بھی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ، لیکن اس سے بہتر، اس طرح سے کہ آپ کی برتری اس پر ثابت ہو جائے۔ اور ساتھ ہی حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کو سلام کہے یا آپ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے دوستی کا اور آپ اس سے برتر سلوک کریں، اس کو جواب دیں، برتری خدا کی بارگاہ میں پھر بھی اسی کی ہوگی جس نے پہل کی ہے، جس نے آغاز کیا ہے، اگرچہ آپ نے بہت اچھا اس کو جواب دیا ہے۔ عزیزان، ایک تو سلام کریں، حکمت کا تقاضا ادب مومنین کے لیے ذکر کیا گیا کہ سلام کریں مومنین، جب بھی مومن ایک دوسرے سے مواجہ ہو، اگر دن میں 10 دفعہ مومن کی مومن سے ملاقات ہو تو سلام کہو ایک دوسرے کو، سلام ادب ہے۔ ہم سلام کہتے ہیں ایک رسم کے طور پر، رسم اور چیز ہوتی ہے، ادب اور چیز ہے۔ رسم وہ ہوتی ہے جن سے انسان کسی کے سامنے پورا کرتا ہے، عادت پوری کرتا ہے، یا کسی کا دل رکھنے کے لیے پوری کرتا ہے، یا کسی تہمت سے بچنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ جس طرح بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، یہ رسومات ہیں ہماری، چونکہ رسوماتی لوگ ہیں ہم، جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، سرزمین بر صغیر، دنیا کی تہذیبوں میں معروف ہے رسومات کی سرزمین۔ ہر سرزمین کی ایک اپنی پہچان ہے، یونان ایک سرزمین ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرزمین وسیع ہے، زمین خدا بہت وسیع ہے، یہی چندرائے میں اور چنگی میں ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک شخص امریکہ سے آئے، بڑی شخصیت تھے، پروفیسر ہیں وہاں پر، وہیں کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس، اور وہاں بڑا ایک علمی اور اجتماعی مقام بھی رکھتے ہیں، یہ ان کا جملہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اکثر عوام کا یہ خیال ہے کہ سمندر سے اس طرف کوئی زمین اور کوئی آبادی نہیں ہے، آبادی یہی ہے جس کا نام امریکہ ہے۔ وہ امریکہ جس کی ہم جنت جس کو سمجھتے ہیں, وہاں کے لوگ اتنے کور و اتنے اندھے وہاں رکھے گئے ہیں, بلکہ میڈیا کا دور ہے, لیکن انہیں یقین ہے کہ سمندر سے پار کوئی آبادی نہیں ہے, یہیں پر آبادی ختم ہو جاتی ہے. خوب یہ ہر سرزمین پر یہی تاثر قائم ہوتا ہے. جو لاہور میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لاہور سے باہر کوئی آبادی نہیں ہے. اسلام آباد میں رہشیوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے باہر کوئی بھی نہیں رہتا. جو کراچی میں رہتے ہیں انہیں شاید یہ اندازہ ہے کہ کراچی سے باہر کوئی اور آباد نہیں ہے. پہلے یہ مان لو کہ زمین بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی, اور بھی دنیا رہتی ہے, اور بھی مخلوق و عوام رہتے ہیں. ہر سرزمین اور ہر قوم کی ایک پہچان ہے. بعض قومیں علم کے نام سے پہچانی جاتی ہیں, بعض قومیں جنگ و جدال کے نام سے پہچانی جاتی ہیں, بعض قومیں کسی اور خاص نام سے پہچانی جاتی ہیں. مثلا یہ یورپ جو آج ترقی کے نام سے پہچانا جاتا ہے, وہ یہ سرزمین ایک زمانے میں جنگ و جدال کے نام سے پہچانے جاتے تھے. عرب جاہلیت کے نام سے پہچانے جاتے تھے. اسلام سے پہلے جاہلیت ان کی پہچان تھی, ان کا ذریعہ. نہ ان کے پاس کوئی نظم تھا, نہ نظام تھا, نہ حکومت تھی, نہ سسٹم تھا, نہ حاکم تھا. اس لیے قرآن نے بھی ان کے بارے میں لفظ امی استعمال کیا ہے, یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کوئی نظم و نظام موجود نہیں تھا, کوئی ہدایت کی کتاب ان کے اندر موجود نہیں تھی. یہود لالچی, خسیس, دھوکہ باز قوم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہر قوم کی یا ہر خطے کی ایک پہچان ہے. یونان علم و حکمت اور دانائی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آج بھی کوئی سرزمین اگر کسی چیز کو یا کوئی قوم اگر پیش کرنا چاہے تو کہتے ہیں یونان سے نسبت دیتے ہیں کہ یہ یونان سے چلی آ رہی ہے. سرزمین برے صغیر اس کی پہچان رسومات کے ذریعے سے ہے. برے صغیر پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور یہ ارد گرد کے خطے و ممالک, یہ سب برے صغیر ہے. یہ برے صغیر سب کانٹیننٹ اس کی پہچان ہی رسومات کے نام سے ہے کہ یہ سخت رسوماتی سرزمین ہے. یہاں پر ہندو ہے تو بھی رسوماتی, اگر بدھسٹ ہے تو رسوماتی, سکھ ہے وہ رسوماتی, مانی ہے وہ رسوماتی, مسلم ہے وہ رسوماتی, شیعہ ہے وہ رسوماتی, سنی ہے وہ بھی رسوماتی, حتیٰ اگر کمیونسٹ ہے وہ بھی رسوماتی, دہریا ہے وہ بھی رسوماتی. رسومات ہر چیز کی رسومات فوراً بناتے ہیں اور رسومات کے سختی سے پابند اور وفادار ہیں. رسومات نہیں توڑتے, رسومات کے تقدس کے قائل ہیں. چونکہ خود بناتے ہیں, ان کے آبا و اجداد بناتے ہیں. رسومات ذہن میں رہے کن چیزوں کو کہا جاتا ہے. تعلیمات کہا جاتا ہے جو مذہب سے, جو دین سے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابوں سے, رہنماؤں سے, انبیاء و ائمہ کی جانب سے آئیں, ان کو تعلیمات کہا جاتا ہے. اور پیروکار جو اپنی طرف سے بنائیں اس کو رسومات کہا جاتا ہے اور اگلی نسلوں کے اندر رائج ہو جائیں. جیسے ایک مجلس میں نے اشارہ کیا تھا کہ عقیدہ اور عقیدت, عقیدہ وہ ہے جو دین انسان کو دیتا ہے اور عقیدت وہ ہے جو انسان دین کو دیتا ہے. مثلا جو ائمہ نے ہمیں دیا ہے وہ عقیدہ ہے, اور جو ہم نے معصومین کو پیش کیا ہے وہ عقیدت ہے. ابھی ایک چیز تو نظر آتی ہے, دوسری اتنی نظر نہیں آتی. عقیدت بہت ہے اور عقیدہ اتنا واضح جلی نظر نہیں آتا, جبکہ زیادہ اس کی ضرورت ہے. عقیدہ مشکلیں حل کرے گا عقیدت سے بھی زیادہ. عقیدت ضروری ہے چونکہ عقیدت سے تعلق قائم ہوتا ہے. اگر عقیدت نہ ہو تو رابطہ قائم نہیں رہتا. رابطے کو محکم, مضبوط و مستحکم رکھنے کے لیے عقیدت کی ضرورت ہے, لیکن یہ رابطہ عقیدت کے ذریعے محکم ہو تاکہ عقیدہ انسان کا پختہ ہو جائے, وہ جو ادھر سے انسان کو وصول ہوتا ہے. لیکن ہم جو دین کو عطا کرتے ہیں ہم اس کے زیادہ پابند ہیں, اس کے زیادہ وفادار ہیں. رسومات جو آبا و اجداد و گزشتہ نسلیں قائم کرتی ہیں, آنے والی نسلیں انہیں قائم رکھتی ہیں, وہ پورا کرتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں, اب مر جاتا ہے کوئی, ہم سخت پابند رسومات ہیں. مرزا غالب کے بقول کے, تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد, سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. یعنی اتنا پابند تھا یہ فرہاد کہ تیشے بغیر کوہکن مر بھی نہیں سکا، یعنی رسومات کا اتنا پابند تھا کہ مرنے کے لیے تیشہ چاہیے اس کو، ورنہ پتھر سے بھی سر مار سکتا تھا، چٹان سے بھی سر پھوڑ سکتا تھا، پہاڑی سے چھلانگ بھی لگا سکتا تھا، اور بھی کوئی کام کر سکتا تھا مرنے کے لیے، لیکن اس کو تیشہ چاہیے تھا مرنے کے لیے، کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد. ہم نے موت کی بھی رسمیں بنا لی ہیں کہ مرنا ہے تو یہ جو رسومات اتمن ادا ہونی چاہیے، ایک رسم جو سختی سے اس پر پابند ہے اگرچہ شریعت کی نافرمانی بھی ہو جائے، وہ یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے مومن جنازہ کسی بھی، اب اس میں سب پابند ہیں اس رسم کے، شیعہ و سنی سب اس کے پابند ہیں، کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جنازہ اس کا رکھ لیتے ہیں، کہ ایک نے انڈیا سے آنا ہے، ایک نے امریکہ سے آنا ہے، ایک نے آسٹریلیا سے آنا ہے، ایک نے فلاں سے آنا ہے، جب تک وہ سارے نہیں پہنچاتے جنازہ دفن نہیں کرنا. حکم الہی یہ ہے کہ جو مومن فوت ہوتا ہے اس کا احترام کرو، وہ احترام یہ ہے کہ اس کو فوراً غسل دو اور فوراً اس کو جا کر دفن کر دو، باقی آ جائیں گے. اب وہ لوگ جو زندگی میں نہیں آئے، اسے دیکھنے کے لیے نہیں آئے، اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے، اس کی تیمارداری کے لیے نہیں آئے، اس کی ضروریات پوری کرنے نہیں آئے، بیچارہ کراہ کراہ کے مر گیا، انتظار کرتا رہا، نہ فون کیا، نہ خط لکھا، نہ احوال پرسی کی، اب جنازے پہ آنے کے لیے بڑے بیتاب ہیں. کیوں؟ چونکہ رسم ہے جی جنازے پہ پہنچنا ہے، ہم نے جنازہ انتظار میں ہے، مرحوم انتظار کر رہا ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو یہاں سے کوسوں دور بیٹھا ہوا ہے. عزیز من، دین کا حکم یہ کہ فوراً یہ مرحوم جو رخصت ہوا اس کو فوراً دفن کروا. بے حرمتی ہے اس کو رکھنا، بے حرمتی ہے میت کی، فوراً اس کو دفن کرو. اور رات کو مرا ہے رات کو دفن کر دو، دن کو فوت ہوا ہے دن کو دفن کر دو. بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر رات کو میت نہیں دفناتے. کیوں نہیں دفناتے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد رات کو نہیں دفناتے تھے. قرآن کریم کا کہنا ہے افلو کانو آباؤہم لا یعقلون، اگر یہ آبا غیر عاقل تھے اور احمقانہ کام کیا کرتے تھے تم بھی ان کے تابع چلو گے، تم بھی ان کے پیچھے چلو گے. اس قدر ہم پابند رسم ہیں کہ یہ حکم الہی بہت واضح اس کو ہم بجا نہیں لاتے، انتظار کرتے ہیں. بھلے جو قریب قریب مومنین ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ فوراً پہنچائیں لیکن انتظار نہ کروائیں. لیکن اسی طرح شادیاں، شادی میں شرعی حکم کے تحت تو آپ شادی کرو جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں آپ کے، اور ذہنی طور پر ان کے اندر سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، فوراً ان کی شادی کرو. لیکن 40-40 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک شادی کا نام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ ابھی تو گھر نہیں ہے اس کا، ابھی تو جاب نہیں ہے اس کی، ابھی تو ڈگری نہیں ہے اس کی، ابھی برادری سے رشتہ نہیں آیا. برادری کس نے کہا کہ برادری شادی کے لیے ضروری ہے؟ شادی کے لیے ایمان ضروری ہے، شادی کے لیے دین ضروری ہے، شادی کے لیے اعتقاد ضروری ہے، شادی کے لیے اس کی شخصیت ضروری ہے، برادری ضروری نہیں ہے. کتنی ایسی بیچاری لڑکیاں ہیں جو شادی کے بیوقوف، برادری کے بیوقوف لڑکوں کو دے دی گئی ہیں، جبکہ برادری سے باہر اچھا رشتہ موجود تھا، لیکن یہ رسم آبا نہیں توڑی، رسم خدا توڑ دی ہے. سید الشہداء نے منا میں خطبہ دیا علماء کو جمع کر کے، اور ان علماء کو کہا کہ تم دیکھو تمہارے آبا کی رسم ٹوٹتی ہے، تم آسمان اور زمین سر پہ اٹھا لیتے ہو، شور مچاتے ہو، عہدہ مچاتے ہو تم، اور تمہاری سامنے یہ حکمران و حکومت اور یہ لوگ اللہ کی حدود توڑ رہے ہیں اور تمہارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. اللہ کی حدود ٹوٹتی ہے، تم خوش ہو، لاپرواہ ہو، ٹوٹتی ہیں ٹوٹتی رہیں، لیکن ہمارے آبا و اجداد کی کوئی رسم نہ ٹوٹے. لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر اور روز رسم، روز قانون خدا توڑ رہا ہے، رسم خاندان نہ ٹوٹے. کہ خاندان کی رسم یہ برادریوں میں رشتہ کرنا ہے، خاندان کی رسم یہ کہ یوں رشتہ کرنا ہے، خاندان کی رسم یہ کہ ایسے رشتہ کرنا ہے. اتنی قابل احترام ہے خاندانی رسمیں، علاقائی رسمیں، قومی رسمیں، قبائلی رسمیں اور سرزمین کی رسمیں. چونکہ سرزمین برے صغیر رسومات کی سرزمین ہے، سب کے سب سرگشتہ خمار رسوم و قیود ہیں، تیشے بغیر مر بھی نہیں سکتے، اور جنازے دفن نہیں کرتے اور اولاد کو شادیاں نہیں کراتے، اور اسی طرح روزمرہ رسومات، کھانا پکاتے ہیں رسومات کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، غذائیت کا اتنا خیال نہیں رکھتے. رسم ضرور پوری ہونی چاہیے، ہر کام کے اندر رسم پہلے ادا ہو. اگر رسم ٹوٹ جائے سمجھو ساری زندگی خراب ہو گئی. کتنے لوگ ہیں ایسے جو رسموں کے اتنے وفادار ہیں، رسمیں ٹوٹ جائیں تو پھر گھبرا جاتے ہیں کہ اب کوئی بلا نازل ہوگی، لیکن قانون خدا ٹوٹ جائے اس میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سرزمین ہند، سرزمین بر صغیر رسومات کی سرزمین ہے. یہاں جو بھی آتا ہے سرگشتہ رسوم و قیود ہو جاتا ہے. حکمت چھوڑ دی ہم نے رسومات کی خاطر. ہم سلام بھی کرتے ہیں رسم بنا کر، سلام کریں ارادے سے، سلام کریں نیت سے. مومن کے حق مومن کے اوپر یہ کہ اس کو سلام کریں، ترک سلام نہ کریں. روایت کے اندر ہے کہ اگر مومن 3 دن سلام نہ کرے دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. 3 دن اگر مومن مومن کو سلام نہ کرے، 3 دن سے زیادہ لا تعلقی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی اپنے مومن برادر کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتے، اور کم از کم حق مومن گئی ہے اس کو سلام کرو. بھلے ممکن ہے آپس میں گلے شکوے ہو، آپ کو بے شک رہیں، گلے شکوے باعث نہ بنے کہ سلام ترک کر دو. آپ شکایات اپنی جگہ، گلے اپنی جگہ، طلب اپنی جگہ، قرض اپنی جگہ، لین دین اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ. وہ لو، اگر کسی نے کسی سے پیسے لینے ہیں وہ ضرور مانگے اس سے، لیکن سلام ترک نہ کریں اس کو. اگر کسی کا کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے رکھے، حق بنتا ہے اس کا، لیکن ترک سلام نہ کرے. سلام ضرور لیں، مومن کا، مسلمان کا سلام ضرور لیں، سلام کریں اس کو. عزیزان، سلام نہ کرنا و سلام کا جواب نہ دینا اس قدر تلخ ہے کہ وہ علی جس کے آپ پیروکار ہیں، سنیں، زندگی امیر المومنین، حکمت امیر المومنین، طرز زندگی امیر المومنین. ہم زندگی تو بسر کر رہے ہیں، مولا علی ہے، لیکن زندگی کے اصول علوی نہیں ہیں. زندگی کے اصول کسی موہن داس سے لیے ہیں، کسی برہمن داس سے لیے ہیں، زندگی کے اصول کسی سنگھ سے لیے ہیں، زندگی کے اصول کسی اور سے لیے ہیں ہم نے. کہ یہ جو قدرتیں دل میں ہیں یہ تو مولا علی کی طرف سے نہیں ہیں. مولا علی وہ ہستی ہیں جن کو جب شمشیر کا زخم لگا تو مولا علی کی زبان سے بے ساختہ نکلا فزت و رب الکعبہ. شمشیر کا زخم گویا علی کو لذت محسوس ہوئی. جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق، عقل اور عشق میں یہ فرق ہے کہ عقل کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، عقل کو سوئی چبھے تو بلبلاتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، لیکن عشق کو جب زخم لگتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے. عشق جب زخمی ہوتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے، اور زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. اس لیے امیر المومنین نے جب ضرب لگی تو امیر المومنین نے نہیں واویلا نہیں کیا، آہ واویلا نہیں کیا، ہائے میں زخمی ہو گیا، ہائے میں مارا گیا، ہائے مجھے چوٹ لگ گئی، بلکہ فوراً فرمایا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہی امیر المومنین جو زخم شمشیر کھا کے تبسم کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، زخم زبان سے امیر المومنین رنجیدہ ہیں، وہ نالا ہیں، وہ دکھیاں ہیں. جب امیر المومنین گھر میں آتے ہیں، جناب سیدہ امیر المومنین کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور چہرے پہ پریشانی و اضطراب جب مشاہدہ فرماتی ہیں تو سوال کرتی ہیں، اے ابو الحسن کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ پھر سیدہ خود وجہ بھی بتاتی ہیں کہ شاید اس وجہ سے پریشان ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، مدینہ کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. چونکہ سیاست ایسی ہوتی ہے، 2 دن میں دنیا بدل جاتی ہے، 2 دن میں دنیا رخ موڑ لیتی ہے. سیاست جب انسان کا دین بن جائے تو وفاداریاں بدل جاتی ہیں. سیدہ نے پوچھا کہ کیا اس وجہ سے پریشان ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، اے کاش ایسے ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے. امیر المومنین فرماتے ہیں، میں سلام کہتا ہوں، مجھے جواب نہیں دیتے. یہ درد ہے، یہ دکھ ہے امیر المومنین کا. عزیزما، حق مومن یہ ہے کہ اس کو سلام کرو، اور جب وہ سلام کرے اس کے سلام کا احسن طریقے سے جواب دو. سلام رسم نہیں ہے، سلام دعا ہے. سلام مومن کے رابطے کا الہی ذریعہ ہے. سلام ایمان کی پہچان ہے. سلام کوڈ ہے جس سے مومن پہچانا جاتا ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ سلام میں پہل کرتا ہے یا نہیں کرتا. بعض لوگوں نے کوشش کی رسول اللہ پر پہل کرنے کی کہ رسول اللہ سے پہلے ہم سلام کہیں. ساری عمر کوشش کرتے رہے، رسول اللہ پر سلام کرنے میں سبقت نہیں لے سکے. حتی وہ ہستی، رسول اللہ وہ ہستی ہے کہ چھوٹے بچے بھی، جن بچوں کو ہم جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، ان بچوں کو جب رسول اللہ دیکھتے تھے اس چھوٹے بچے کو بھی پہل کرتے تھے رسول اللہ، بچے پر پہلے سلام کرتے تھے رسول اللہ. عزیزہ ہماری عقیدتیں کسی کے ساتھ ہیں اور ہماری طریقے کسی اور کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. طریقتیں اور ہیں اور عقیدتیں اور ہیں. طریقت کیا ہے آپ کی؟ طریقہ کیا ہے زندگی کا؟ طریقہ کسی اور کا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم پر کوئی سلام کرے احسن طریقے سے جواب دو، کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے فَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا، کہ جب تمہارے اوپر کوئی سلام کرے اس کو ویسا ہی جواب دو، اگر ویسا جواب نہ اس سے بڑھ کر بہتر اس کو جواب دو. سلام دعا ہے. دعا یعنی خدا آپ کو سلامتی عطا کرے. ہم نے رسمیں بنا لی ہیں اور ان رسومات میں پھر ہم فرقوں میں تبدیل ہو گئے اور فرقی تعصب میں مبتلا ہو گئے. بس ابھی توجہ کریں، بعض دعائیں ہیں جو اگر کوئی ائمہ معصومین کے لیے دعا طلب کر لے تو شیعہ کو پسند نہیں آتے، شیعہ روٹ جاتا ہے کہ اس نے مولا علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہا. اہل سنت کے ہاں یہ دعا ہے، علیہ السلام بھی دعا ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دعا ہے. اگر ائمہ میں سے کسی کو رضی اللہ کہہ دیں شیعہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ گویا انہوں نے ائمہ کا مقام کم کر دیا ہے، رضی اللہ کہہ کر شان گٹا دیے. یہی ہے نا سب کے ذہنوں میں، یہ کوئی ہے ایسا ادھر بیٹھا ہوا جو یہ سمجھے کہ نا اس سے مقام کم نہیں ہوتا. عزیز من، قرآن مجید کی آیت ہے یہ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم. قرآن مجید کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا چن لیتا ہے خدا ان سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے. یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو خدا کی طرف لوٹ کے آ جا، تو خدا سے راضی ہو، خدا تجھ سے راضی ہو. راضیہ مرضیہ، مرضیہ جس سے خدا راضی ہو، راضیہ جو خدا سے راضی ہو. لیکن فرقوں نے دعائیں بانٹ لی ہیں، ایک فرقے نے ایک دعا لے لی اب دوسرے فرقے کو وہ اچھی نہیں لگتی. یہاں پہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ مطبوعات میں جو بھی لکھے گا وہ صحابہ کے ساتھ یا ائمہ کے ساتھ رضی اللہ ہی لکھے، علیہ السلام نہیں لکھ سکتا. آپ لکھ کے دیں اخباروں کو کوئی مضمون لکھ کے دیں، آپ لکھیں علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، وہ کاٹ کے علیہ السلام وہاں پر رضی اللہ کر دیتے. کیوں؟ اس لیے جی علیہ السلام نہیں کہنا، علیہ السلام یہ فرقے کی علامت بن گیا. یہ دعائیں ہیں، دعا ہے، فرقوں سے تعلق نہیں ہے ان کا، یہ قرآنی دعائیں ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. بعض دعائیں ایسی ہیں جو آپ جس طرح صلوات و درود دعا ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد دعا ہے. اے پروردگار جتنی لطف و رحمت و کرم ہے تیرا وہ سارا محمد و آل محمد پر نازل فرما. یہ دعا ہے صلوات پڑھنا. اس کو فرقے سے کیا تعلق ہے؟ حکم خدا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنوں جب اللہ رسول پر درود و سلام بھیج رہا ہے، رحمتیں بھیج رہا ہے، تم بھی دعا کرو خدا سے کہ پروردگار اپنی ساری رحمت محمد و علی محمد پر نازل کرے. یہ دعائیں ہیں. مومن کے پہلا حق یہ ہے کہ آپ جہاں بھی مومن کو دیکھو اس کو دعا دو. ایک بہت اچھا طریقہ کلچر میں بھی ہے، ثقافت و تہذیب میں بھی ہے، آج کل کی یہ ماڈرن تہذیب جس نے اقدار ختم کر دیے. پہلی تہذیب میں دیکھا تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے کسانوں کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے، اگر ایک کسان ہل چلا رہا ہے دوسرا ایک کلومیٹر دور سے گزر رہا ہے، اجنبی بن کر، لا تعلق بن کر، نہیں گزرتا تھا، اس ایک کلومیٹر دور سے یا ہاتھ ہلا کر یا زبان کے ذریعے اس کو ضرور دعا دیتا تھا۔ وہ دعا اپنے اپنے علاقائی انداز سے دعا دیتی تھی، بعض یہ دعا دیتے تھے برکت ہو، بعض یہ کہتے تھے خیر ہو، اس طرح کی علاقائی دعائیں ہیں۔ ایک کسان ان پڑھ جاہل اپنے کسان بھائی کے قریب سے گزرتا ہے، وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے، وہ لا تعلق نہیں گزرتا، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا اور جانور کو بہیمہ بنایا ہے، بہیمے کو زبان نہیں دی، لہذا جانور جانور کے قریب سے گزرتا ہے، چپ کر کے گزر جاتا ہے، اسے سروکار نہیں ہے دوسرا جانور کیا کر رہا ہے۔ انسان کو زبان دی ہے، کس لیے زبان دی ہے؟ تاکہ جب دوسرے بھائی کے قریب سے گزرے اس کا حال احوال پوچھے، اس کے بارے میں دعا کرے، اور کم از کم دعا یہ ہے کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو، کہو کہ سلام علیکم، اس سے بہتر یہ ہے سلام اللہ علیکم، اللہ کا سلام، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تیرے اوپر، سلامتی ہو خدا کی طرف سے تیرے اوپر، رحمت ہو خدا کی تیرے اوپر، برکت ہو خدا کی تیرے اوپر، یہ حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ، اور یہی سلام ہے جو رشتے مضبوط کرتے ہیں، رسومات نہیں ہیں، دعا ہے، آداب ہے، حکمت ہے، الہی زندگی کا طریقہ و روش ہے کہ سلام کے ساتھ و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فَإِذَا حُيِّيتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَإِذْ اسْتَدْعَيْتَ إِلَيْكَ يَدٌ فَكَافِئَهَا بِمَا يُرْضِي عَلَيْهَا، جب کوئی تیری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، فقیر ہے یا امیر ہے، اگر امیر ہے ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اگر فقیر ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو ہاتھ ملا کے کیا کرنا ہے، خصوصاً اگر بیچارہ لیبر ہے، کوئی اگر مزدور ہے اور ہاتھ اس کے کالے ہیں، محنتی ہاتھ ہیں، ویسے ہی کراہت محسوس کرتے ہیں اسے ہاتھ ملاتے ہوئے۔ سلام زبان سے کرنا ہے، لیکن زبانی سلام کافی نہیں ہے کہ زبانی الگ سے رکھ کر کے، جس طرح بعض ہوتا ہے مجالس کے اندر جاتے ہیں، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادھر کرسی پہ ایک ادھر کرسی پہ، اندر داخل ہوتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں وہیں ٹھہرو تم، ادھر نہیں آنا، یا زیادہ سے اگر رسوماتی سلام کر لیتے ہیں السلام علیکم، بعض تو سلام علیکم بھی نہیں کہتے، ساما علیکم کہتے ہیں، ساما علیکم، یہ ساما علیکم تو سلام نہیں ہے، کسی زبان کا لفظ نہیں ہے، معلوم نہیں ہندی کا ہو، سلام علیکم، ساما علیکم سلام نہیں ہے، سلاکلم بھی سلام نہیں ہے، بات بہت تیزی سے بولتے ہیں اور فون پر ہی سلاکلم، سلاکلم سلام نہیں، سلام علیکم یا السلام علیکم درست طریقے سے، لیکن زبان کافی نہیں ہے عزیز من۔ جب مومن کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوتی ہے، امیر المومنین کا طرز زندگی بتا رہا ہوں، وہ امیر المومنین جو ہمیں اچھے لگتے ہیں چونکہ ناکے سے گزاریں گے، مومنین کو کیوں علی پسند ہے؟ چونکہ مومنین کو بتا دیا گیا ہے کہ جب تم ناکے پہ پھنس جاؤ گے قبر میں، وہاں ایک ہستی آئیں گی تمہیں گزار دیں گے ناکے سے، اس لیے ہمیں امیر المومنین بہت پسند ہے۔ لیکن اگر امیر المومنین کہیں کہ نا عزیز من، میں ناکے سے پہلے تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، ناکے پر نہیں، ناکے سے پہلے پہلے میں ایسا تمہیں بنانا چاہتا ہوں، ایسا تمہیں سنوارنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ناکے پر پھنسے نہ تم، منکر و نکیر نہ پھنسا سکے تمہیں، کرام کاتبین نہ پھنسا سکے تمہیں، روز حشر بھی نہ پھنسو، روز حساب بھی نہ پھنسو، نہ دنیا میں پھنسو، نہ موت کے وقت کسی ناکے پہ پھنسو، نہ قبر کے اندر کسی ناکے میں پھنسو، نہ جس دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اس دن کسی ناکے پہ پھنسو، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم کسی ناکے پہ پھنسو نہیں۔ لیکن ہم نے حساب الٹ کر دیا ہے، ہم نے یہ کہا چونکہ دنیا میں تو آپ کی کوئی بات ہم نے ماننی نہیں ہے، دنیا میں تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے اور رسومات ماننی ہے، دنیا میں قبائلیت، دنیا میں برادری، دنیا میں علاقائیت، دنیا میں اپنے خود ساختہ اصول، یہ ہمارے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے آپ؟ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ اگر مسلمان ہے خود ساختہ اصول چھوڑنے پڑیں گے، اگر علی کے پیروکار ہو علی کی طرز زندگی اپنانا ہوگی، آپ کو علی کی طرز زندگی نہیں اپناؤ گے، حکمت علوی اگر نہیں ہوگی حماقت آ جائے گی، حماقت کی زندگیاں انسان میں جدائیاں ڈال دیتی ہیں، حماقت کی زندگیاں دشمن بناتی ہیں، حماقت کی زندگیاں عداوتیں پیدا کرتی ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں مملکت کس آگ میں جل رہی ہے حماقت کی وجہ سے۔ راولپنڈی کا واقعہ کس سے شروع ہوا؟ ایک حماقت سے شروع ہوا، حماقت۔ اور اسی طرح ملک میں ہر جگہ حماقت، حماقت۔ ملک احمقوں کے سپرد، انتظام احمقوں کے سپرد، سیاست احمقوں کے سپرد، وہ دین و مذہب کی زمان بے وقوفوں کے سپرد۔ ہر ایک کو ہر ایک کا دشمن بنایا ہوا ہے، شیعہ کو سنی کا دشمن، سنی کو شیعہ کا دشمن، شیعہ کو شیعہ کا دشمن، سنی کو سنی کا دشمن، پاکستانی کو پاکستانی کا دشمن، ملت اسلامیہ کو ملت اسلامیہ کا دشمن بنا دیا ہے۔ احمقوں نے خود ساختہ اصولوں کے تحت، معیاروں کے تحت، امیر المومنین آئے حکمت کی تعلیم کے لیے، رسول اللہ آئے امت کو حکمت سکھانے کے لیے، تاکہ یہ ضلالت بھی ختم ہو، عداوت بھی ختم ہو، جہالت بھی ختم ہو۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہم نے رسول کیوں بھیجے آپ کی طرف؟ اس لیے بھیجے کہ تم ضلالت مبین میں ہو۔ رسول نکالے گا کس کے ذریعے سے؟ تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے سے۔ تم جہالت مبین میں ہو، یہ رسول بھیجا ہے جہالت مبین سے نکالنے کے لیے۔ دلیل دین مبین دیا، کتاب مبین دی، تبلیغ مبین کے ذریعے یہ رسول مبین تمہیں ضلالت مبین سے نکالے گا، جہالت مبین سے نکالے گا، عداوت مبین سے نکالے گا، حماقت و صفاحت مبین سے نکالے گا۔ کس کے ذریعے؟ تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے۔ عزیزان، ہم حکمت امیر المومنین سے عداوتیں چھوڑ سکتے ہیں، حکمت علی کے ذریعے سے جہالتوں سے نکل سکتے ہیں۔ حکمت امیر المومنین رائے حل ہے پاکستان کا۔ آج پاکستان کے رائے حل کے لیے کہاں کہاں رجوع کیا جا رہا ہے، تمام دشمنان دین کو دوست بنایا ہوا ہے، فرینڈز بنایا ہوا ہے، اور ان سے جا کر کہتے ہیں پاکستان حل کرو، پاکستان کے مسائل حل کرو۔ کبھی ڈالر لے کر کہتے ہیں یہ حل ہو جائیں گے، دھرنے دے کر کہتے ہیں حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کی نجات رسول اللہ کے میراث و رسول اللہ کے ترکے میں ہے۔ رسول اللہ نے جو ترکہ چھوڑا، فرما کے گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اے لوگو، اے میرے پیرکاروں، اے میری امت، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی ذریت و اہل بیت و اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اگر تم چاہتے ہو نجات پانا، ان کا دامن تھام لو، جب تک ان کے دامن سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے، تم جدا نہیں ہوں گے، تم ضعیف نہیں ہوں گے، تم کمزور نہیں ہوں گے۔ آج لگتا ہے پوری مملکت و پوری قوم کا دامن قرآن و اطرت سے چھوٹ گیا ہے، یہ حالات بتاتے ہیں، یہ مملکت بتاتی ہے، ہماری زندگیاں بتاتی ہیں، ہمارے رویے بتاتے ہیں، پاکستان میں لگی ہوئی آگ بتاتی ہے، فرقہ واریت بتاتی ہے، دہشت گردی بتاتی ہے کہ قرآن و اطرت سے ہمارا دامن چھوٹ گیا ہے۔ امریکہ سے دامن کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے، امریکہ کا دامن تھام لیا، عرب ملکوں کا جاہلوں کا دامن تھام لیا، ڈالر کا دامن تھام لیا اور عالمی اداروں کا دامن تھام لیا، قرآن و اطرت کا دامن چھوڑ دیا۔ چھوڑو وہ ناپاک دامن، چھوڑو قرآن و اطرت کا دامن تھامو۔ اگر قرآن و اطرت کی طرف سے آؤ گے تو قرآن و اطرت کا حکم کیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا ہے اس ضلالت، اس جہالت اور اس عداوت سے نکالنے کے لیے، تمہیں قرآن و تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ہم نے تمہاری طرف ہادی بھیجے ہیں، اہل بیت بھیجے ہیں، اہل بیت کی طرف ہو، وہ بھی آپ کو حکمت کی زندگی بتاتے ہیں۔ ان زندگیوں سے پہلے گھر سے کوشش کریں، گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر ایک جھگڑا، ازلی جھگڑا خواتین کا، ساس بہو کا جھگڑا، بھابھی نند کا جھگڑا، خود یہ جھگڑے ہر گھر کے اندر موجود ہیں، ہر گھر گھر کے اندر مسائل موجود ہیں۔ یہ جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ آیا ہر لڑکی اپنے میکے فون کرے، ایس ایم ایس کرے اور میکے والے آ کر اس کے شوہر پر دباؤ ڈالے، اسے گھریلو جھگڑے حل ہوں گے؟ کیا لڑکے والے جا کر لڑکی کے اوپر دباؤ ڈالیں اور اپنے سمدھیوں کے خلاف
پروپوگنڈا کریں، بدنامی کریں، کردار کشی کریں، یہ طریقے جو ہم نے بنائے ہوئے یہ حل کرنے والے طریقے ہیں. گھر سے شروع کرو قرآن و عترت اپنے گھر میں نافذ کرو. قرآن و عترت کا قانون ہر گھر کے اندر نافذ ہو، ہر ساس قرآن و عترت کا دامن تھام لے اور ہر بہو قرآن و عترت کا دامن تھام لے. قرآن و عترت کا دامن کیسے تھامیں گے؟ کہ آپ الہی اصول، رسول اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور علوی اصول، آئمہ کے اصول گھر کے اندر نافذ کرو. گھر کے اندر عداوت اور جہالت ختم ہو جائے گی. آپس میں، بھائی آپس میں عداوت و دشمنی و نفرت ختم کرنے کے لیے علوی اصول، الہی اصول، قرآنی اصول اپناؤ. قرآن و عترت کا دامن تھامو، گھریلو جھگڑے ختم کرو. قرآن و عترت کا دامن تھامو، خاندانی جھگڑے ختم کرو. قرآن و عترت کا دامن تھامو، قومی جھگڑے ختم کرو. قرآن و عترت کا دامن تھامو، ملکی مسائل حل کرو. قرآن و عترت کا دامن تھامو، عالمی مسائل حل کرو. قرآن و عترت بہت چھوٹے کاموں کے لیے آپ نے رکھے ہوئے. کیا کن کاموں کے لیے؟ چھوٹے، جی کب شفا، کوئی مریض ہو گیا یاسین پڑھ دو اس کے اوپر، فوت ہو گیا کل پڑھ دو اس کی. یہ کل یاسین مرنے سے پہلے کے لیے ہے تیرے لیے، یہ کل یاسین تیری زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے ہے، نہ کہ مرنے کے بعد ان کا سہارا لو. تو عزیزم، قرآن و عترت زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر انسان کو نجات دیتے ہیں، عداوتیں اور دشمنیاں ختم کرتے ہیں. وقت کم ہے ہمارا، ختم ہو گیا اور بات پوری نہیں ہوئی. میں قول دوہرا کے چند جملے مصاحب کے عرض کرتا ہوں. وَاِسْتِدَائِ تَا إِلَيْكَ يَدُن، زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے بھائی کے ساتھ، بلکہ ہاتھ بھی بڑھاؤ، گلے بھی ملو اس کو. سب سے بہترین طریقہ گلے ملنا ہے، معانقہ، اور بہترین طریقہ ماتھا چومنا، اپنے بھائی کا سر چومنا، پھر اس کے بعد ہاتھ ملانا اور زبانی سلام کرنا، اور اس طرح سے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامو کہ تمہاری برتری اس میں ثابت ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھنا، تم کتنا ہی اچھا جواب دو، برتری پھر بھی اس کی ہے. عزیزان، اگر عداوت و جہالت آ جائے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کربلا میں نواسۂ رسول کو آ کے شہید کیا؟ یہ وہ لوگ تھے، رسوماتی دین تو تھا ان کا لیکن قرآنی دین ان کا چھوٹ گیا. رسوماتی لوگ تھے، رسمی کربلا میں بھی بجا لا رہے تھے لیکن اہل بیت کا احترام و قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. اور یہ دامن اس طرح سے چھوٹا کہ ابدی ننگ اپنے نام لکھ لی. کربلا میں جا کر وہ ظلم کیا انہوں نے آل رسول کے اوپر کہ دل دکھایا رسول کا و آل رسول کا. چونکہ اذانیں ہو رہی ہیں، احترام اذان میں یہیں پر مجلس ختم کرتے ہیں. آپ بھی نماز کی تیاری کریں، مصائب کے لیے وقت نہیں بچا. احترام اذان میں آپ بھی اذان کی اور نماز کی تیاری کریں. انشاءاللہ مجلس پھر جاری رہے گی اور مصائب انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے. درود پڑھیے محمد و آل محمد.